تمام مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات اور بھیج دیجیے محمد علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین, اما بعد, فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق, بسم الله الرحمن الرحيم, فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله, قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. صلوات بھیجئے محمد علی محمد. اذان محترم, جیسے کہ آپ کے اکثریت کے علم ہے کہ ہمارے عزیز دوست بھائی جناب حسنین جعفر زیدی صاحب جو باب العلم فاؤنڈیشن نے جو گزشتہ 17-18 سال سے بلکہ 19 سال سے یہ پروگرام انعقاد کرا رہے ہیں, اللہ نے ان کو توفیق دی, ان تمام برادران کو, ساتھیوں کو, ان میں سے ایک جعفر حسنین جعفر بھائی ہمارے حسنین زیدی صاحب ہیں, ان کی والدہ کا آج یعنی گزشتہ شب انتقال ہو گیا تھا, آج تدفین ہے, اور اتفاقی بات یہ ہے کہ آج ہی یہ جو مجلس ہے ان کے والد سید جعفر حسین زیدی صاحب کے سال ثواب کے لیے تھی, اور یہ بھی اتفاق ہے کہ ان کا انتقال بھی چند سال پہلے اسی تاریخ کو ہوا تھا, ان کی اہلیہ محترمہ بھی ایک مومن کاملہ تھی, اس وقت بھی میں یہی مجلسیں پڑھ رہا تھا, یہ بھی اتفاق ہے, اور آج بھی یہی مجلسیں پڑھ رہا ہوں. تو آپ سے درخواست کروں گا جعفر حسین زیدی صاحب, ان کے دو مرحوم بیٹے سپتین زیدی صاحب اور علی زیدی, علی جعفر زیدی اور سپتین جعفر زیدی, اور ان کی ایک صاحبزادی مرحومہ آبرو زیدی, اور اب ان کی اہلیہ جن کا آج تدفین میں آپ نے سے اکثر نے شرکت کی تھی, نور جہاں زوجہ سید جعفر حسین زیدی, اس خاندان کے دیگر مرحومین کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بس دو جملے صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ظاہر مجلس تو حسین ہی کی ہوتی ہے, سال ثواب کسی کا بھی ہو ذکر تو انہی کا ہوتا ہے محمد اور آل محمد کا, لیکن یہ بھی بہرحال حق ہوتا ہے ان حضرات کا خاص طور پہ کہ جن کے پورے خاندان دین کی خدمت میں مشغول اور مصروف ہوں, تو ظاہر ہے کہ پہلا اثر ماں کا اثر ہوتا ہے, اور کیونکہ آپ میں سے یہ بات بھی اکثر لوگ جانتے ہیں کہ میرا اٹیچمنٹ, میری جو وابستگی ہے اس خاندان کے ساتھ, وہ بالکل وہ میرے لیے بھی ایک ماں کی حیثیت رکھتی تھی, اور وہی شفقت تھی ان کی مجھ پر, یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. ان کے خاندان کا تو اس وقت شاید کوئی فرد ہوگا بھی نہیں, سب مصروف ہیں بےچارے وہاں, لیکن میں جانتا ہوں کہ مجھ پہ ان کی بہت شفقت, بہت محبت, جیسے حسین بھائی کے والد صاحب کی تھی ایسی کی والدہ کی بھی تھی مجھ پر, تو میں جانتا ہوں کہ ماں کا اثر ہوتا ہے جو بچوں میں آتا ہے, اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ پورا خاندان ان کے پوتے پوتیوں میں سبھی ماشاء اللہ, اور اللہ نے ان کو بہویں بھی ایسی دی ہیں کہ جو دین کی خدمت میں ہی مستقل, بہت کم خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پورا خاندان دین کی خدمت میں بے لوس مصروف ہوتا ہے, مشغول ہوتا ہے, تو یہ سب پہنچتا ہے ماں باپ کو, اجر پہنچتا ہے. دعا یہی ہے پروردگار عالم ان کے درجات کو اور بلند فرمائے, اور ہمیں ایسی ہی اولادیں عطا فرمائے پروردگار, بلکہ یہ دعا بھی ساتھ ہی کر دیتا ہوں کہ جب اولاد ہیں پروردگار ان کو ایسی اولاد دے دے کہ جو دین کی خدمت میں وقف ہو جائے, دین کی خدمت کرے, اس پر ضرور بھی ہمارے ان بلندی درجات کے لیے اپنے بھی مرحومین کو شامل کر لیجئے, شہداء کو شامل کر لیجئے, ان سب کے بلندی درجات کے لیے ایک بار بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجئے. مسئلے کے سوالات تو میرے پاس بہت سارے آ رہے ہیں, ان سب کے جواب مجلس کے دوران آ جائیں گے, ان کا پڑھنا فضول ہے سوالات کا, باقی کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جو عجیب و غریب ہے کہ علامہ کی وضاحت کرنے سینکڑوں بار کہہ چکا ہوں کوئی مجھے تو نہ کہا کرو, بات ختم ہو گئی, علامہ کی وضاحت پوچھ لیا کریں, یہاں بھی بہت سارے علماء اتنی چیز تو وہ بھی آپ کو بتا دیں گے, اور دوسرے کہ بہت سارے لوگ اب لفظ اپنے ساتھ آیت اللہ استعمال کریں, اب یہ آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا, مجھے نہیں معلوم کون استعمال کر رہا ہے کون استعمال نہیں کر رہا. اس قسم کے سوالات موضوع سے ہٹا دیتے ہیں, مجھے اپنے موضوع پہ رہنے دیجئے. جو میرے موضوع سے متعلق سوالات ہیں ان کے جواب, وہ جو سوال ہیں وہ انشاءاللہ خود بخود درمیان میں آ جائیں گے. وہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہاں پوچھ لیا کیجئے, ماشاءاللہ حوض علمیہ ہے, وہ آپ کو بتا دیا کریں گے اور وہ صحیح بتائیں گے انشاءاللہ, غلط نہیں بتائیں گے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہمارے موضوع سے متعلق سوال ہے وہ اطمینان رکھے, جن بچوں نے کیا ہے وہ آج کی مجلس میں اس کے جوابات خود بخود ہی آتے چلے جائیں گے. کوشش ہم یہی کریں گے کہ ان کا اطمینان ہو جائے, نہیں ہوتا تو یہ ان کی کم فہمی نہیں ہوگی بلکہ یہ ہماری کم علمی ہوگی کہ ہم سمجھا نہیں سکے. ٹھیک ہے, تو ہم سے بعد والا کوئی سمجھا دے گا, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں. بس شروع کرتے ہیں, ہم نے مضمون رکھا ہے انصار اللہ, اللہ کے مددگار, اللہ کے مدد کرنے والے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن مجید منصب دے رہا ہے کچھ لوگوں کو. اور کسے منصب دیا؟ حواریوں کو. ان حواریوں میں سے ایک دو نے, ایک نے یہودہ نے, جس کا میں نے کل ذکر کیا, دغا بھی کی. معلوم ہوا کہ ایمان لانے کے بعد بھی کوئی پھر سکتا ہے, ایمان لانے کے بعد. اگر آخری منزل ہوتی ایمان لانا تو قرآن مجید میں سینکڑوں, اگر میں مبالغہ کر رہا ہوں کیونکہ میں نے تو گنی نہیں, بعض تو ماہر ہیں نا علوم کے, وہ جانتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ کتنی آیات, میں بھی گن کے آتا تو بتا دیتا اتنی, لیکن 100 سے تو زیادہ آیتیں ہیں کہ جن میں مومنوں کو خطاب کیا گیا, یا حکم دیا گیا یعنی یا امر دیا گیا ہے یا نہیں کی گئی, یا کہا گیا یہ کام کرو یا کہا گیا یہ کام نہ کرو. تو مومنوں سے کہا گیا نا, یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب کیا ہے, ان لوگوں سے خطاب ہے. لیکن جہاں یا ایھا الناس کہا جائے وہ سب انسانوں سے, مسلمان ہو یا نہ ہو, مانے یا نہ مانے, کہا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو, کریں نہ کریں, ٹھیک ہے نا. اچھا مسلمون سے بھی یا ایھا المسلمون, یا ان لوگوں سے خطاب کیا گیا جو اسلام لے کر آئے, اور کسی انداز میں خطاب کیا گیا, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا, ابھی تو تم مسلمان ہوئے ہو, ٹھیک ہے نا. مسلمانوں کو احکام بتایا کہ یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو. اس کے بعد مومنوں کی باری آئی, تو مومنوں کو بار بار یہ بات کیوں کہا جا رہا ہے, تنبیہ کیوں کی جا رہی ہے, اس کا مطلب یہ امکان ہے نا. اگر مومن ہونے کے بعد امکان ہی نہیں کسی غلطی کا, تو پھر قرآن مجید بار بار مومنین سے خطاب کیوں کر رہا ہے؟ سمجھ رہے ہماری بات؟ اگر مومن ہونے, آ جاؤ بیٹا آ جاؤ, ایک بار آ کے بیٹھ جاؤ, جائزہ نہ لو آپ, سب آپ کا جائزہ لینے لگتے ہیں. آپ حضرات تھوڑا تھوڑا سا آگے سمٹائی تاکہ بعد میں آنے والے پیچھے بیٹھے ہو, پھلانگتے ہوئے آتے ہیں, بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. نہیں, اس بچے کو نہ چھیڑیں جو بےچارہ آرام کرے, آپ اس سے آگے سلامت رہیے. ان تمام بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. دیگر حضرات آگے آ جائیں. تو بھائی سیدھی سی بات ہے نا, اگر یہ ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کہا جا رہا ہے تو کیا مطلب کہ سارے کے سارے بننے والے نہیں ہے؟ جبھی تو کہا جا رہا بن جاؤ. وہ نامر کیوں ہوتا بھائی؟ طے شدہ بات ہے کہ جو بھی مومن ہے وہ ناصر خدا ہے. نہیں, طے شدہ نہیں ہے, جبھی تو کہا جا رہا ہے ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان لانے والوں, اے مومنوں آگے بڑھو بن جاؤ. جیسے وہاں کہا گیا آئے وسیلہ تو مشہور و معروف ہے, آپ لوگوں کو یاد ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے مومنوں وہاں بھی حکم دیا گیا جاؤ آگے بڑھو تقوی کی طرف بڑھو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن ہونا آخری منزل. چلیے تیسری مثال دیں, من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. مومنین میں کچھ مرد ہیں, من المومنین رجال, مومنین میں بھی کچھ رجل ہیں, مرد نہ کہیے بلکہ رجل کہیے. مرد تو آپ اردو میں مذکر کو کہتے ہیں, عربی میں ایسا نہیں ہے. رجل کا معنی مذکر مرد نہیں ہے, بلکہ عربی میں رجل کا معنی جس میں ساری مردانہ صفات ہو. جبھی تو رسول نے خیبر میں کہا تھا نا, جو پڑھ چکے ہیں ان کی تکرار صرف اس لیے کرتے ہیں ایک جملے میں دو جملوں میں تاکہ آپ کے ذہن میں مطلب تازہ ہو جائے. اسی لیے رسول نے خیبر میں کہا تھا کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا, رجلن کرارن. کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا کہ ہم سب بھی تو مرد ہیں بھائی, کسی نے اعتراض کیا نہیں کیا, کیونکہ سب جانتے تھے کہ رسول جو رجل کہہ رہے ہیں اس سے مراد کیا ہے, اس سے مراد کیا ہے. میدان میں بھاگنے والا بھی مرد ہے, لڑنے والا بھی مرد ہے, لیکن رجل نہیں ہے. بھاگنے والا رجل نہیں ہے, جو ڈٹا ہے وہ رجل ہے. اب سمجھ میں آ گیا؟ یہ ذرا سا لفظ اس لیے تشریح کر دی کہ تشنگی نہ رہ جائے، یا مذکر مؤنث والے رجل کی بات نہیں ہو رہی، یہاں اس کی بات ہو رہی ہے جو رجل یعنی تمام مردانہ صفات کا حامل ہے اسے کہا جائے گا، اس کو کہا جائے گا لا اتین الرایت غدن رجلا، کل میں رجل کو دوں گا تو سب کہتے نا یا کون خواتین بیٹھی ہیں بھائی، پورا لشکر مردوں کا بیٹھا ہوا تھا، لیکن سب جانتے ہیں کہ عربی میں رجل جب استعمال کیا جائے گا، جیسے اس آیت میں من المومنین، مومنین مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے بھائی، مت ڈریے، مومنات مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ تو من المومنین کیا ہے؟ مذکر ہے، من المومنین رجال، یعنی مومنین تو پہلے مذکر آ رہا ہے، ان میں کچھ مرد ہیں۔ اب آپ کو ایک اور مفہوم اس کا بتا دیں، من المومنین کہا جائے گا تو یہ یاد رکھیے یہ عمومیت رکھتا ہے، چاہے مومن ہو چاہے مومنہ، یہ تمام مومن، کیونکہ باب تغلیب کی وجہ سے یہاں کہا جا رہا ہے، ورنہ اس میں خواتین بھی شامل ہیں، من المومنین میں جو یہاں مومنین کہا جا رہا ہے یہاں صرف مرد حضرات مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ خواتین بھی کیونکہ باب تغلیب ہیں، لہذا وہ غلبے کی وجہ سے سب اس میں شامل ہو گئے۔ تو بھئی رجال کا کیا مطلب ہوا؟ نہیں، یاد رکھیے کہ من المومنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ، کہ یہ مفہوم یاد رکھے گا، مصداق مرد بھی ہو سکتا ہے اور خواتین بھی ہو سکتی ہیں، یعنی جس میں بھی یہ صفات ہو جو اپنے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھائے کہ اللہ نے خواتین سے عہد نہیں لیا، لیا ہے نا بھائی، من المومنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ، بس مومنین میں کچھ رجل ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد پیمان کو سچا کر دکھایا۔ تو یہاں عمومیت ہے، اگر قربانیاں دینے والی خواتین ہیں تو وہ بھی آیت کا مصداق ہیں، مرد ہیں تو وہ بھی مصداق ہیں، مصائب نہیں پڑھ رہے مگر سمجھانے کے لیے، آخری مہر لگانے کے لیے مثال دے رہے ہیں، کربلا میں کیا صرف مردوں کی قربانی ہے؟ نہیں، وہاں 6 ماہ کا بچہ بھی رجل ہے۔ اگر پہلے کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تھا جملے سے، تو اس جملے سے ضرور سمجھ میں آ گیا ہوگا، من المومنین رجال، ان کا اب سمجھنے میں آ گیا کہ وہاں 6 ماہ کا بچہ بھی رجل ہے، وہاں 13 سال کا بچہ بھی رجل ہے، وہاں 18 سال کا جوان بھی رجل ہے، وہاں 90 سال کا بوڑھا بھی رجل ہے، وہاں وہ خواتین بھی ان رجال میں جن کا قرآن ذکر کر رہا ہے، جو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک یزیدیت کا، یزیدی آمریت کا مقابلہ کرتی رہی مردوں کی طرح، بلکہ بعد مردوں سے آگے بڑھ کر اسی لیے علی کا لہجہ دیا تھا۔ اب سمجھ میں، مصداق بتا رہا ہوں، ظاہر کی بات نہیں کر رہا، کہ ظاہر تو وہی ہے من المومنین رجالون، لیکن وہی ظاہر ہو انیق و باطن ہو عمیق، قرآن مجید کا ظاہر روشن اور چمکدار ہے اور اس کا باطن گہرا اور عمیق ہے، جب مصداق تلاش کرو گے تو پھر بات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی کہ یہاں مطلب کیا ہے، جس نے اپنا عہد پورا کیا، ورنہ بتائیے قرآن مجید میں الگ سے ذکر ہونا چاہیے تھا نا، جناب سارہ کی قربانیاں، جناب ہاجرہ کی قربانیاں، جناب مریم کی قربانی، اور جناب مریم کی قربانی کا تو خیر الگ ہی ایک عجیب و غریب قسم کی قربانی ہے جو انہوں نے دی ہے، اور جناب مریم نے تو ان کا کہاں سورہ مریم موجود ہے، تو ان سب کا ذکر آنا چاہیے نا الگ الگ، ان سب نے قربانیاں دی کہ نہیں دی، لیکن یہاں آیت میں من المومنین رجال کا کیا مطلب ہوا؟ سب، جس نے بھی دین کے لیے اپنے عہد و پیمان کو پورا کر دکھایا ہے وہ سب اس آیت کے مصداق ہے، منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، کچھ اپنا وعدہ کر کے پورا کر کے جا چکے ہیں، کچھ انتظار کر رہے ہیں، وما بدلوا تبدیلا، اور یہ وہ سنت الہی ہے یا مومنین کی سنت ہے جس میں کبھی بھی تبدیلی آنے والی، اس قانون میں تبدیلی آنے والی کوئی نہیں۔ تو اب اتنی بات سمجھ میں آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا جب کہا جائے گا تو کیا مطلب ہوا؟ کہ مومنین ہی تو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی مومن ہونا آخری منزل نہیں ہے، ورنہ حکم نہ دیا جاتا کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو۔ میں نے عرض کر دیا، گن لیجیے گا قاموس اللغات، یعنی وہ موجم الفرس میں تو تعداد بھی لکھی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا جہاں ہوگا تو تعداد بھی پوری لکھی ہوگی، لیکن میں تو ظاہر شمار کر کے نہیں آیا، مضمون ذہن میں آ گیا، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ 100 سے زیادہ آیات ہیں، ممکن ہے 200 ہوں, میں نے تو سینکڑوں کا لفظ استعمال کیا, لیکن اگر وہ زیادہ مبالغہ ہو گیا ہے تو 100 سے زیادہ آیات ہیں جس میں مومنین کو حکم دیا جا رہا ہے, بلکہ 500 تو احکام کی آیات ہیں جس میں اگر یا ایھا الذین آمنوا نہیں بھی کہا گیا تو احکام جو ہے وہ مومن کے لیے ہے, حکم مومن کے لیے ہے, اس لیے سینکڑوں کا لفظ بالکل صحیح آتا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ بس مومن ہونا آخری منزل, اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومنین میں کچھ پلٹ جانے والے بھی ہو سکتے ہیں. حقیقت پسند بنیے, سمجھ گئے, حقیقت کا سامنا کرنا سیکھیے, باتیں سمجھ میں آتی چلی جائیں گی آپ کے جو میں باتیں کر رہا ہوں. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومنین میں بھی امکان موجود ہے, ہٹ بھی سکتے ہیں حق کے راستے سے. ورنہ قرآن مجید کیوں کہتا کہ تم میں سے جو دین سے پلٹنا چاہتا ہے پلٹ جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد من دینکم یا عن دینکم, جو تم میں سے مرتد ہونا چاہتا ہے, کس سے کہہ رہا ہے؟ ایمان لانے والوں سے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں, یعنی ایسے ہیں نا پلٹ جائیں گے. اور صبح شام ہم دیکھتے ہیں نا, کبھی ادھر کروٹ بدلتے ہیں, کبھی ادھر کروٹ بدلتے ہیں, کبھی کدھر کروٹ بدلتے ہیں. ارے بابا, ایک راستے پر رہو, فتنہ اٹھ چکا, فتنہ پیدا ہو چکا, صبح شام نئے نئے نظریات یلغار کر رہے ہیں, کہاں سے بچ کے جائے گا؟ نماز کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا, روزے کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا, حج کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا. یہ ہے نا شیطان کا نظریہ, ابلیس یہی کہتا نا, یہاں بیٹھ جاؤں گا تو اب اور عبادتوں کے نام نہیں لیتا, اب ناراض نہ ہو جائیں. تو جب جو نماز میں بیٹھ کے بہکائے گا, جو روزے میں بیٹھ کے بہکائے گا, جو حج میں بہکائے گا, جو منا میں بہکائے گا, جو عرفات میں بہکائے گا, جو طواف کے دوران بہکائے گا, آپ حاضر ہوں گے. ہاں, یہ میں نے ایک جملہ کہا ہے, سمجھنے والے سمجھ گئے میری بات کو. طواف کے تو پھر وہ باقی چیزوں میں چھوڑ دے گا. میں نام نہیں لے رہا, مجھے احساس ہے, مجھے خیال ہے جذبات کا آپ کے ڈر ور نہیں ہے, لیکن خیال کر رہا ہوں. تو اب آپ خود اپنا ذہن لے جائیے نا کہ جب ہر عبادت میں بیٹھ کے بہکائے گا تو پھر آپ کو کیسے معاف کرے گا, کیسے معاف کرے گا؟ بیٹھے گا نا, کہاں سے پھنسیں گے؟ یہ ادھر سے پھنسیں گے, ادھر سے پھنساؤ, یہاں سے گریں گے, یہاں سے گراؤ, ادھر سے گر جائیں گے, ادھر سے گرا دو ان کو. لہذا ہر عبادت کی راہ میں آ کے بیٹھے گا نا, یہیں سے بہکاؤں گا, اسی راستے پر بیٹھ جائے گا, وہی بن کے آ جائے گا, وہی ہولیا وہ نہ کے آ جائے گا جو آپ کو پسند ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ اتنا آسان نہیں ہے. وہ قرآن مجید قیامت تک کے مومنین کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے مومنو انصار خدا بنو, اللہ کی مدد کرو. یہ صرف ان سے نہیں کہا, یعنی ہم سے بھی کہا, قیامت تک آنے والوں سے کہا. فتنے کا دور ہے, روز نئی نئی چیزیں, اور ہر طرح سے میں نے کہا نا کہ چومکھی لڑنا پڑتی ہے بھائی, اندر بھی باہر بھی. ادھر سے جو حملہ ہے وہ الگ قسم کا, ادھر سے جو حملہ ہے اندر سے وہ الگ قسم کا, ہر طرف دیکھنا پڑتا ہے. کیونکہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ کو آپس میں الجھا کے رکھ دیا جائے, بلکہ اس سے تو میں آپ کو نکالنا چاہتا ہوں. اس لیے کہتا ہوں کہ دعا کرتے رہا کیجیے کہ اللہ صراط مستقیم پہ قائم رکھے, آخری وقت میں دم نکلے تو ایمان پر باقی ہوں, میرا مولا آئے تو میرے لبوں پر مسکراہٹ ہو, ہے نا, مسکراہٹ آ جاتی ہے مومن کے لبوں پہ آخری وقت میں دم نزا. بتا نہیں سکتا, بتا نہیں سکتا بس کسی کو, وہ تو گویائی سلم کر لی جاتی ہے نا. کیوں بتانا چاہتا ہے اپنے عزت کو کہ مت رو, مت میرے لیے پریشان ہو, مت گھبراؤ. وہ جس کا ذکر کرتا رہا وہ آ گیا مجھے لینے کے لیے, تو ویسے بنو تو صحیح نا, وہ لینے کے لیے آ رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ کونوا انصار اللہ کا مطلب کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے تمام مومنین کو یہ کہا جا رہا ہے انصار اللہ. انصار اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے مدد کرنے والے بن جاؤ. کیا اللہ کی مدد کر سکتے ہیں ہم؟ آج ذرا سا اس بات کو لے کر چلیں گے, اور اسی میں ہمارے بچوں کے سوالات کے جوابات بھی آ جائیں گے. آیت پہلے پوری پڑھ دیں گے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے مومنو ایمان لانے والو انصار خدا بن جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم, جیسے کہ عیسی ابن مریم نے کہا تھا للحواریین, اپنے حواریوں سے کہا تھا من انصاری اللہ, وہی آیت دوبارہ, یعنی الفاظ وہی تکرار ہوئے, کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے گا؟ تو جواب یہ نہیں دیا کہ ہم آپ کے اللہ کے راستے میں ہم آپ کی مدد کریں گے. جواب یہ دیا, قال الحواریون نحن انصار اللہ, آپ اطمینان رکھیں عیسیٰ, اے اللہ کے رسول ہم انصار خدا ہیں, ہم مدد کریں گے, ہم اللہ کی مدد کرنے والے. تو اللہ نے پسند کیا یا ناپسند کیا؟ ان کے جذبے کو پسند کیا نا, انصار خدا, انصار عیسیٰ نہیں کہا انہوں نے اپنے آپ کو, عیسیٰ کی تو حواری تھے, بلکہ اپنے آپ کو کہا انصار خدا, ہم اللہ کے ناصر. بس مومنین سے کہا جا رہا ہے کیسے مدد کریں اللہ کی, ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی مدد کرنے والے؟ ہم تو ہر وقت صبح شام اس سے مدد مانگا کرتے ہیں, مانگتے ہیں کہ نہیں؟ اسی سے مانگتے ہیں. جو نہیں مانگتا وہ متکبر ہے, مغرور ہے, اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہے. جو اللہ کے آگے جبین نیاز یا دست نیاز نہیں بڑھاتا وہ مغرور ہے, وہ متکبر ہے, اس کی عبادت ناقابل قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں. کتنے ہی بڑے بن جاؤ, بے نیاز صرف اللہ ہے اور کوئی بے نیاز نہیں ہے. کیسے کی جائے اللہ کی مدد؟ بس کل ہم نے ایک کلیہ طے کیا تھا اور یہ دونوں آیات اس کلیہ پر دلیل ہے سب سے بڑی, کہ اللہ کے رسول کی مدد اللہ کی مدد ہے, کیونکہ حواریوں نے عیسیٰ کی مدد کی تھی. کس کی مدد کی تھی؟ جناب عیسیٰ کی مدد کی تھی. تو جناب عیسیٰ کی مدد قرار پائی اللہ کی مدد, ایسے ہی ہوا. پھر ہم نے جناب یوشع بن نون کی مثال آپ کے سامنے رکھ دی تھی. جناب یوشع بن نون کیا ہوئے؟ ناصر خدا, اللہ کی نصرت کرنے والے تھے. کیوں؟ جناب موسیٰ کی مدد کی ہے. جناب موسیٰ کی مدد کو, رسول کی مدد کو اللہ کیا قرار دے رہا ہے؟ تم نے میری مدد کی ہے. 124,000 انبیاء ایک ہی دعوت لے کر آ رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دو, ایسے ہی ہے نا, اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دو. کسی نبی یا پیغمبر نے جبر سے کام لیا, تلوار سے کام لیا؟ ہر نبی نے, اگر کسی نبی نے جہاد کیا بھی ہے تو اس وقت کیا جب اس پر جنگ مسلط کی گئی, جب اس پر جنگ, ورنہ اس نبی نے جنگ نہیں کی. جناب یوسف کے پاس کتنا اختیار آ گیا تھا؟ جناب یوسف علیہ السلام کے پاس کتنا بڑا اقتدار آ گیا تھا, فوج بھی آ گئی تھی, لیکن وہاں بھی آپ نے ایمان لانے کے معاملے میں جبر نہیں, دعوت دیتے تھے, تبلیغ کرتے تھے, مانو یا نہ مانو. یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں تلوار لے کے, ڈنڈا لے کے, بندوق لے کے, کلیشن کوف لے کے, لشکر کشی کر کے آپ سے کلمہ پڑھواؤں. یعنی مراد ہے وہ انبیاء کی بات کر رہا ہوں, کہ ان کا کام نہیں ہے, ان کا کام ہے پیغام پہنچانا. اسی لیے جناب یوسف علیہ السلام ہو یا جناب داؤد علیہ السلام ہو یا جناب سلیمان علیہ السلام ہو, یہ نہ سمجھیے گا کہ ان کے زمانے میں پورا عالم جو تھا وہ ایمان لیا تھا, نہیں, اسی معاشرے میں ہر طرح کے لوگ تھے. بس یہ تھا کہ کیونکہ اقتدار جناب یوسف کے ہاتھ میں تھا تو بےمانی نہیں تھی, اقتدار جناب یوسف کے ہاتھ میں تھا تو امن و امان تھا, اقتدار جناب یوسف کے ہاتھ میں تھا تو ناانصافی نہیں تھی. جیسے جناب یوسف سامنے سے ہٹے, لٹیرے سامنے آ گئے, اسمگلر سامنے آ گئے, ڈاکو سامنے آ گئے, چور سامنے آ گئے, لینڈ مافیا سامنے آ گئی, چائنا کٹنگ سامنے آ گئی. مجھے بھی نہیں سمجھ میں آیا, بڑی دیر میں سمجھ میں آیا, میں حیران ہوتا تھا کہ چائنا کٹنگ کیا چیز ہوتی ہے بھائی. چائنا کا مال تو سنا تھا دو نمبر, مگر یہ کیا چکر ہے؟ پھر بعد میں بتایا چائنا کٹنگ کیا ہوتی ہے, کیسے بچوں کے پارک ہڑپ کیے جاتے ہیں, کیسے بچوں کے اسکول ہڑپ کیے جاتے ہیں, کیسے بچوں کے کھیلنے کی جگہوں پہ قبضہ کر کے کیا کچھ کیا کچھ. پھر سمجھ میں آیا, بڑی دیر مجھے اس میں بڑی تحقیق, کئی مہینے صرف کرنے پڑے پڑھنے میں کہ چائنا کٹنگ ہے کیا بلا, لیکن آخر سمجھ آ گئی کہ چائنا کٹنگ کیا ہے. تو پتہ چلے یہ چائنا کٹنگ آج نام آج پڑا ہے, چل رہی ہے جناب ادریس کے زمانے سے. ہاں چائنا کٹنگ چل رہی ہے جناب ادریس پیغمبر بنے, اسے مذاق میں تھوڑی کہہ دیا آپ سے, سچی بات ہے. جب سے چائنا کا پہلا واقعہ جو چائنا کٹنگ کا مجھے ملا, اب آپ کہیں چائنا کٹنگ کے پیچھے پڑ گئی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. پہلا واقعہ جو مجھے ملا وہ یہی ملا جناب ادریس علیہ السلام, اس سے پہلے اگر ہوا تو مجھے نہیں معلوم. جو مستند واقعہ ملا وہ جناب ادریس پیغمبر کے زمانے کا ملا, तो उस वक्त का जो सरदार कह लीजिए बादशाह के लिए आबादी ही कितनी रही होगी उस जमाने में, लेकिन चलिए क्योंकि रिवायात में उसको बादशाह लिखा गया तो बादशाह लिख दीजिए, मेरी नजर में सरदार होगा क्योंकि आबादी का रेशो इतना था नहीं, इतनी बड़ी आबादियां नहीं थी। तो लो वो सरदार जो था उसको एक जमीन पसंद आ गई, भाई जमीन बड़ी अच्छी है, यहां पे महल बनाऊंगा अपना। किसकी जमीन है? कहा वो ये फला मोमिन की है भाई, बड़ा बाअमल इंसान है, उसकी जमीन है। कह दो दे दो पैसे। कभी उसने कहा मैं नहीं बेचूंगा, मेरे बाप दादा की है, मैं क्यों बेचूं, मैं तो नहीं बेचता। मुझे वो जनाब बड़ा गुस्सा, मैं तो तुम्हें पैसे दे रहा हूं, तो मैं नहीं देनी है। तब देखिए आगाज कहां से हुआ चाइना कटिंग का। जब ये घर वापस आ गया तो बड़ा गुस्से में था, मलका कह लीजिए उसकी बीवी, कह लीजिए सरदार की जो भी थी, उसने जो कहा कि क्यों परेशान है, तो वो ऐसे ऐसे राजी नहीं हो रहा, जमीन देने पर राजी नहीं हो रहा। तो ये कौन सा मुश्किल काम है, वो सिखा के गई आज वालों को सबको। तब वो जरा मॉडर्नाइज हो गए, आज के कटिंग करने वाले क्या हो गए, ये मॉडर्नाइज हो गए। काम सिखाया उसने था, उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, तो बड़ी बात है ही नहीं। कैसे? कबा सुन, हमारा दीन है जिस दीन पे हम चलते हैं, वो गलत कहते वो भी थे अपने आप को जनाबे आदम और जनाबे शीश की शरीयत पे चलने वाले, लेकिन चलते थोड़ी थे, वो कुछ भी था, जो भी करो वो दीन है, तो उसे खारिज कर दो इसको, और मुर्तद की सजा मौत है, और इसकी इमलाक पे कब्जा कर लो, इसकी मिल्कियत पे, यानी डरा धमका के इसको भगाओ, और भगाने के बाद इसकी जमीन पे कब्जा करके सियासी पार्टी का डंडा गाड़ दो। ऐसे ही होता है, सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस, और एक सियासी लीडर की तस्वीर लगा दो, वो किस्सा खत्म, उसके बाद कहां आएगा, कोई नहीं आएगा पूछने के लिए भाई कौन भिड़ेगा इनसे, कौन लड़ेगा इन बदमाशों से, इन लुटेरों से, इन डाकुओं से, कौन लड़ेगा भाई, शरीफ आदमी। लिहाजा उसने रास्ता बता दिया कि पहले इस पर फतवा लगवा, उनका कौन मानेगा, सब जानते हैं मोमी ने कहा भाई गवाह चाहिए ना, मैं ला दूंगी गवाह। 500 गवाह खड़े कर दिए उसने, कितने 500 गवाह खड़े कर दिए कि दीन से खारिज। वो चिल्ला रहा भाई कहां से खारिज हो गया, मैंने कौन सा दीन के खिलाफ काम, नहीं ये दीन से खारिज हो गया, दीन से खारिज हो गया। अच्छा दीन से खारिज हो गया, बगावत कर दी। कल आपने देखा पता नहीं किस शहर में झूठा सच्चा इल्जाम लगाया, फैक्ट्री वैक्ट्री सब जला दिए, घर पर जाओ। उन्हीं ने जलाया जिनमें से अक्सरियत ने कभी नमाज भी नहीं पढ़ी होगी, कुरान भी नहीं देखा होगा। वो जो बार बार मैं दानिशर का जुमला दोहराता हूं कि दुनिया में सबसे कम अमल दीन पर होता है, सबसे ज्यादा कत्लो गारत गरी दीन के नाम पे होती है। आपके बागबान पूरा का वाकया हो या और वाकया देख लिए ना आपने, कि हमला करने वालों का हुलिया देख लिया कीजिए, वो कितने मजहबी होते, कितना उनका मजहब से ताल्लुक होता है। असल मसला वही चाइना कटिंग का होता है कि लूटमार कैसे करनी है। लिहाजा अल्लाह अकबर का नारा लगाओ, घर का सगाह लगाओ, घर का सामान लूट के ले जाओ, ये सिलसिले चलते रहे हमेशा से, ये सिलसिला। 500 आदमी ने गवाही दे दी, और बेचारे को वो चीखता रह गया कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। मार दिया उसको, उसकी जमीन पे कब्जा करके महल बना दिया। बस आज जरा जदीद शक्ल में यही काम हो रहा है कि मासूम बच्चों के स्कूलों की जमीन नक्शे में स्कूल की जमीन है, बाद में पता चला कि उसके ऊपर तो कोई और ही झंडा लगा हुआ है। वहां तो प्लाजे खड़े हुए 15-15 मंजिला, 20-20 मंजिला, वो जरा वो जमीन जो है वो खेल कूद के मैदान की है, वो जमीन फला की है, फला की, सब कर लो। कोई पूछने वाला अब भी नहीं है, ये सिर्फ जुज़वी बातें हो रही है, आप किसी खुशफहमी में ना रहिएगा। हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं, अच्छाई की तरफ फितना उठ चुका, आप माने या ना माने फितना उठ चुका। अब इसको कोई कंट्रोल करने वाला, ये पिंडोरा बक्स इन्हीं ने खुद खोला है, अब ये खोल दिया अब ये बंद नहीं होता। हाँ हम जानते हैं कैसे बंद होगा। अब एक रिवायत सुन लीजिए आप, इन तमाम हालात की तरफ मेरे मौला ने निशानदेही की कि जहूर से पहले क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बड़ी तवील, और एक रिवायत नहीं है, दर्जनों के हिसाब से रिवायतें हालात पर, पैगंबर की, मौला कायनात की, तमाम अइम्मा की। तो पूछा, डर गए मोमिनीन का मौला, फिर क्या होगा, इतनी खराबी, क्या हालात होंगे, मोमिन किस तरफ चले जाएंगे। का खैर ही खैर है, खैर ही कैसी में तो खैर है। मौला खैर कैसी, आपने तो जो कुछ भी बताया ये तो तबाही तबाही है, खैर कहां से, कहा नहीं, कहा इसी वक्त में तो, जब इंसान अपने आप को बिल्कुल, ये खुलासा कर रहा हूं क्योंकि रिवायत बड़ी तफसील है, मैंने अपने अल्फाज में सिर्फ खुलासा करके पेश करना चाह रहा हूं क्योंकि बात को मुझे आगे बढ़ाना है। कहा इंसान जब अपने आप को बिल्कुल बेचारा महसूस करेगा कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बस यही वो खैर है कि यही वो जमाना होगा जब हमारा कायम जहूर करेगा।
और तो कोई लड़ नहीं सकता ना इनसे। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, अपने मुल्क की बात ना समझेगा। अपने मुल्क में तो माशाल्लाह सब अच्छा है। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हाँ मैं रिकॉर्ड हो रही है बात, रिकॉर्ड हो रही है, कोई समझे। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में भला कोई खराबी देखी आज तक आपने 67 साल में? माशाल्लाह एक से एक अच्छे हुक्मरान मिले हम लोगों को अलग, और इससे मजीद अच्छे आने वाले भी देखिए आप। वो जो मौला ने कहा ना कि लड़के बाले तुम पर हुकूमतें करेंगे, खुदा की कसम रिवायत में अल्फाज लड़के बाले। मैंने लड़के का लफ्ज इस्तेमाल किया, वरना उर्दू मुहावरे में तो कोई और लफ्ज इस्तेमाल होता है। लड़के बाले तुम पर हुकूमत करेंगे और तुम उनको अपने पर मुसल्लत करोगे, ये सजा होगी तुम्हारी, ये सजा है तुम्हारी कि लड़के बाले आधे पागल। दुनिया कहती है हंसती है हम पर कि आधे पागल है, कल इनके वजीर आजम बनने वाले हैं ये अपने सेंस में नहीं है, ये अपने हवास में नहीं है ये बच्चे। लेकिन इख्तदार का नशा गुरूर, बाप दादा की मिल्कियत है पाकिस्तान, इनके बाप दादा ने बनाया था, इनके बाप दादाओं ने अंग्रेजों की खिदमत की थी। सुन लो इस पागल से दीवाने से ये बातें, इनके बाप दादा अंग्रेजों के नौकर थे, उनके गुलाम थे, जिन लोगों ने बनाया था उनके साथ जो हश्र और जो सुलूक किया इन लोगों ने, वो मिल्लत और है, उसका पैसा भी और है, जिसने पाकिस्तान में अपना माल भी लगाया अपना खून भी लगाया, वो मिल्लत और है। इस मिल्लत को नहीं बताया जाता कि राजा साहब महमूदाबाद कौन है, क्यों? शिया था ना। इस मिल्लत को नहीं बताया जाएगा, ये पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि पहली तनख्वाहें जब नहीं थी तो कायद आजम की दरखास्त पे कौन सा खानदान था जिसने पूरे पाकिस्तान के सरकारी मुलाजिमों को तनख्वाहें दी थी? नहीं बताया जाए, खयानत। तो जब पहले खयानत कर ली तो अब हमेशा खयानतकारों को भुगतते रहो, एक से एक बढ़कर आएगा। लड़के बाले अब आ जाएंगे, वो हुकूमतें करेंगे, ये जमाना आ जाएगा। इस जमाने की तरफ निशानदेही की जा रही है। अब इस जमाने में कौन खड़ा हो इन सारी बातिल कुवतों के मुकाबले में? और फिर इनके पीछे बड़ा बातिल, उनके पीछे बड़ा बातिल। फिर मैंने अर्ज कर दिया कि 67 साल में यहां तो कोई खराबी हुई नहीं, माशाल्लाह सब अच्छे अच्छे आए। बुरे बुरे तो दूसरी जगहों पर है, पूरी दुनिया में यहां सब अच्छा है, यहां कोई खराबी नहीं है। तो अब आप मुझे बताइए ये, और फिर इनके पीछे, और फिर इनके पीछे बड़ी बड़ी ताकतें, कहां से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे इनसे? भाई नहीं हिम्मत है, बैठे रहो, जिंदगी गुजारो, चले जाओ, ज्यादा परेशानी है। मुल्क छोड़ देंगे, मुल्क छोड़ के कहां जाओगे? अब तो जिसने आग लगाई थी उसका दामन भी जलना शुरू हो गया। जिन लोगों ने आग लगाई थी आग उनके दामन तक पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? पहुंच गई ना, फिर क्या किया जाए? कौन सा रास्ता अख्तियार किया जाए, फरार का या डट जाने का? फरार कर दें तो अजीजों, बस यही तो समझाना चाह रहा हूं कि अंसारुल्लाह का मैंने अनुमान क्यों रखा। कम अज कम इस कायनात में अली वालों से ये तवक्को नहीं कि वो मैदान छोड़कर फरार करेंगे, असली अली वाला। इसलिए मैंने कहा मोमिनीन की तकसीम कर दी ना पहले, कि अगर सारे मोमिन एक जैसे होते तो कुरान कभी भी ना कहता। पर सब अंसारुल्लाह है, खत्मों के बाद क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि इनमें फिरने वाले भी हैं, भटकने वाले भी हैं, बहकने वाले भी हैं, डरने वाले भी हैं, बदलने वाले भी हैं, सुबह शाम नजरियात भी बदल ले। और ये मंजिल अजीब नाजुक मंजिल होती है कि इसमें सिर्फ मैं इशारे कर सकता हूं, बोल नहीं सकता। इफ़रात और तफरी दो इंतहाओं के दरमियान में पीसे जा रहे हैं हम जैसे लोग, एक इस इंतहा पे चला गया, एक उस इंतहा पे चला गया है, बस क्या बताएं, क्या मुश्किलात हैं हम जैसे लोगों के साथ। लेकिन फिर भी बोलने वाले हैं कि नहीं है, बस हमारे लिए सबसे बड़ी साबित कदम रहने की चीज क्या है? हम ये देख रहे हैं, हम ये देखते हैं कि दुनिया में इस वक्त कौन है जो बातिल कुवतों के मुकाबले में डटा हुआ है। अगर ईसा के हवारी 11-12 की तादाद में होने के बावजूद अंसारुल्लाह हैं, क्योंकि ईसा का साथ ही नहीं छोड़ा, बाकी ने छोड़ दिया, ईमान बहुत लाए थे भाग गए, ईमान लाने वाले बहुत थे मगर सख्त वक्त में भाग गए, वो 12 रहे मैदान नहीं छोड़ा, उनके कहने पर गए, ठीक है ना? ऐसे ही तो बस हमें यह देखना है कि कौन, ये सोचे समझे बगैर नहीं बल्कि बहुत सोच समझ के, तशरी कर देता हूं, ये सोचे समझे बगैर कि हम इतने से, हम इतने कलील,
और इतनी बड़ी ताकतें, इतना बड़ा इत्तेहाद, प्रोपेगेंडा, दुनिया भर का मीडिया सब हमारे खिलाफ लगा हुआ है, उसके बावजूद उन ताकतों के मुकाबले में शाम में, यमन में, इराक में, लुबनान में डटे हुए हैं कि नहीं डटे हुए, बहरेन में डटे हुए कि नहीं, जबकि जानते हैं कि पूरी दुनिया दुश्मन है, पूरी दुनिया उनके खिलाफ मुत्तहिद हो चुकी। क्यों? जानते हैं कि अंसार खुदा होना इतना आसान नहीं है। अंसार खुदा होने के लिए सबसे पहले वक्त के फिरौनों का इनकार करना पड़ता है। वक्त की ताकतों का, यजीदी ताकतें कह लो, नमरूद कह लो, फिरौन कह लो, जो चाहो नाम दे लो, इनको, इन ताकतों के मुकाबले में डटने वाले को यह हक है कि कुरान उसे कहे या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, ए मोमिनो अंसार खुदा बन जाओ, अल्लाह के मदद करने वाले बन जाओ, यानी अल्लाह के दीन की मदद करने वाले बन जाओ। अल्लाह के दीन मुश्किलात में है, हाँ ये जरूर है कि तहफीज दीन हो चुकी, तकमील दीन हो चुकी, अभी तगलीब या गलबे दीन का मरहला आखिरी बाकी है, आने वाला है। दीन महफूज है, दीन को खतरा नहीं है, करबला में महफूज कर दिया हुसैन ने दीन को, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां, ये मुश्किलात, ये आलम इस्लाम की मुश्किलात, आलम तशय्यो की मुश्किलात नहीं, इंसानियत की मुश्किलात, मजलूम लोगों की मुश्किलात। शिया शिया ही नहीं है अगर वो सिर्फ ये सोचकर किसी मजलूम की मदद ना करे कि इसका मजहब कोई और है, मेरा मजहब कोई। इसलिए मेरे मौला ने जब अपने बेटों को नसीहत वसीयत की है तो हालांकि इमाम है, मासूम है, जाहिर है, उन्हें वसीयत करने का मतलब ये कि हम तक पहुंचाया है, बात को हम तक पहुंचाया है। दोनों बेटों से क्या कहा? कूना लिज़ालिमे खसमन वलिल मज़लूमे औना, ऐ मेरे बेटो तुम दोनों जालिम के दुश्मन और मजलूम के मददगार बन के रहना। मौला ने ये नहीं कहा कि तुम शिया के मदद करना, गैर शिया की मदद ना करना, मोमिन की मदद करना, गैर मोमिन की मदद ना करना। ये नहीं कहा मौला ने कि मुसलमान की मदद करना, गैर मुस्लिम की मदद, यानी मौला बता रहे कि मजलूम मजलूम होता है, किसी भी मजहब का हो, अगर मजलूम है और उस पर जुल्म हो रहा है तो उसकी मदद के लिए, उसकी हिमायत के लिए खड़े हो जाना, उसकी नुसरत के लिए खड़े हो जाना, चाहे वो हमारे मुल्क में अकलियतों पर जुल्म हो रहा हो, उनकी हिमायत करना यानी अली के हुक्म पर अमल करना है। उन अकलियतों, जिन अकलियतों पर यह हमले हो रहे हैं, उनकी हिमायत करना, उनकी मदद करना, क्या है ये? मासूम के हुक्म की इताअत है, अली के हुक्म की इताअत। कून लिज़ालिम खसमन वलिल मज़लूम होना, क्यों जालिम? क्या जालिम हमारे अंदर नहीं हो सकते? गासिब हमारे अंदर नहीं हो सकते? मैंने कहा हकीकत पसंद बन जाइए और गौर कीजिए मेरे जुमलों पर, नहीं है, है कि नहीं है? एक दूसरे का माल हड़प कर जाने वाले, जमीन हड़प कर जाने वाले, यतीमों का माल खा जाने वाले, बेईमानियां करने वाले, जुल्म करने वाले, मजदूरों की मजदूरी खा जाने वाले, कहीं के भी हो, किसी भी जगह के हो, किसी काम पे 10 लाख रुपए खर्च करके सोचा हो गया ना बस काम, बस वो जितना भी बेईमानी की थी वो सब धुल गई, साफ हो गई, हमने ये काम कर लिया, इतनी बड़ी इबादत कर ली, अब जब ये इबादत कर ली तो नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। अली की बारगाह में ऐसा कुछ नहीं है, हुसैन की बारगाह में ऐसा कुछ नहीं, वहां तो जालिम और मजलूम की तफरीक है। जालिम का नाम अगर अली रजा शाह है, अब तो समझ में आ गई बात, जालिम का नाम अगर अली रजा शाह है तब भी जालिम है, जालिम का नाम अगर गुलाम रजा पहलवी है तब भी जालिम है, जालिम जालिम है ना, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम कुछ भी कर रख ले अपना, जालिम जालिम है किसी भी तबके का हो। इसलिए मेरे मौला ने जालिम और मजलूम की कैद लगाई, मजहब की कैद नहीं लगाई कि मजलूम, इसीलिए अगर ऐसा होता तो रातों की तारीकी में अपने पुश्त पर अनाज लाद कर, जानते हैं आप मदीने के बाहर जो बस्तियां थी उनमें अक्सरियत गैर मुस्लिम गरीबों की थी, क्योंकि मदीने मक्के से निकाल दिया गया था ना, हुक्म आ गया था, उनकी मदद करने जाते थे चौथे इमाम और मौलाए का आरिफान खुद اور نقاب پہن کے جاتے تھے، کیونکہ دن کی روشنی میں وہ بیچارے مزدوری کرنے آتے تھے نا، تاکہ پہچان نہ لیں کہ یہ رات کو یہی مدد کرنے آیا تھا، دن میں ملے تو عام طریقے سے ملے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بس آج انصار اللہ کا مصداق کون ہے؟ وہ انصار اللہ کا مصداق ہے جو ان طاقتوں کے مقابلے میں آواز بلند کرتا ہے، جو مومنین کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اس نقطے پر جمع ہو جاؤ، ظالم اور مظلوم کی تفریق کرو. یہ جو مختلف عناوین کے تحت ہمیں بھڑایا جا رہا ہے، لڑایا جا رہا ہے، کیوں؟ تاکہ مومنین کو الجھا دیا جائے. یہ مسئلہ، جیسے مجھے اکثر سوال ایسی قسم کے آتے ہیں تاکہ میں اس چکر میں پڑ جاؤں اور اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں، مگر میں بھی اتنا سیدھا سادہ ہوں اتنا نہیں ہوں زیادہ جتنا سمجھ رہے ہیں لوگ. صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر. جتنا سمجھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، تو بڑی ٹیکنیکل طریقے سے سوال لکھ کے بھیجتے ہیں، یہاں سے پھنسے گا مولوی. آپ لوگوں نے بہت کچھ مجھے سکھا دیا، سب کچھ میں نے نہیں سکھایا، آپ نے بھی بہت کچھ سکھا دیا ہے. صلوات ایک بار اور بھیجیے محمد آل محمد پر. نہیں، جان کر مرکز بنایا گیا ہے، یورپ میں اور امریکہ میں مرکز بنائے گئے ہیں، مڈل ایسٹ میں مرکز بنائے گئے ہیں، جہاں اربوں کھربوں ڈالر ریال درہم خرچ کیے جا رہے ہیں صرف اس بات پہ کہ باہر سے ان کو نہیں مارا جا سکتا، باہر سے اٹیک کر کے ان کو نہیں ختم کیا جا سکتا، ان میں اندر تفرقہ ڈال دو. اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کے؟ یہ سب کچھ اسی لیے تو ہو رہا ہے کہ تمہیں توڑ دیا جائے، تمہیں سے تو خطرہ ہے، تمہیں سے تو ڈر ہے. پتہ نہیں میں نے آپ کو بتایا کہ نہیں بتایا، یہاں کے کتنے چینلز بنا دیے گئے، یورپ میں بنے، تاکہ وہاں آزادی سے چل سکے، آزادی خیال اظہار خیال کے نام پہ، اور جتنی گالیاں ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں دیں، تاکہ نفرتیں جتنی بڑھا سکتے ہیں بڑھاتے چلی جائیں. پلانٹڈ مولویوں کو لا کے بٹھایا جاتا ہے، مولوی پسند ہے، ہم مولوی لا کے بٹھا دیں گے. یاسر حبیب جیسے خناس خبیث نام سنا ہے؟ میں نے سنا دیا. پلانٹڈ، اور کہاں؟ عراق جیسی سرزمین پہ، قازوین و کربلا جیسی سرزمین پہ اسے پالا گیا، پوسا گیا، اور امام ابا قبا میں بیٹھتا ہے، تاکہ آپ کا یہ شوق بھی پورا ہو جائے کہ مولوی تو کہہ رہا ہے، اچھا اس کی ماننے کو تیار ہو. مرجع تقلید کے ماننے کو تیار نہیں ہو کہ مولوی کی نہیں مانیں گے، بات وہی کہ اپنے مطلب کی ہو تو مان لو، اپنے مطلب کا فتویٰ آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو تقلید کے قائل نہیں. اپنے مطلب کا جو فتویٰ دے دے تو پھر اس کی مثالیں دے رہے ہیں، یہ دیکھیں صاحب یہ فتویٰ دیا نا، ارے بھائی تم تو مانتے ہی نہیں ہو، اب یہ فتویٰ کہاں سے لیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یاسر خبیث جیسے خناس خیانت کار تشیعوں میں پالے گئے، پروان چڑھائے گئے. ان خناس لوگوں نے کیا کیا؟ مرجعیت کی دھجیاں اڑائی ہیں ابا قبا میں بیٹھ کے. ان مجاہد، جتنے مجاہد علماء اس وقت لڑ رہے ہیں سامراج کے خلاف، ان سب کے خلاف اس سے بکواس کرائی گئی ہے چینلز پہ بٹھا کے. آپ میں سے اکثر کے پاس ہیں، وہ جانتے ہیں، ان کے پاس کلپس ہیں، ورنہ میں بتا رہا ہوں آپ کو نام اس کا، اور باقاعدہ اس کا ترجمہ کر کے نشر کیا جاتا ہے مختلف زبانوں میں، مراجع کو اس نے جس زبان میں، اور کون سا؟ وہ بھی مجاہدین کو جو لڑ رہے ہیں ان کے لیے اس نے جو زبان استعمال کی ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے وہی مستنڈوں کی ایک فوج تیار کی گئی ہے، جیسے آپ کیا ہوتا ہے کہ جس سے غلط بات کرانی ہوتی ہے اس کو 50-60 آگے بٹھا کے رکھے جاتے ہیں، تاکہ کوئی بات ہو تو آپ کچھ بولیں تو آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے، اور پھر دوبارہ کوئی جرت نہ کرے، جس کو جو بولنا ہے جو بکرا ہے بکنے دو، تو یہ نہ سمجھے گا کہ صرف آپ کیا ہو رہا ہے، پورے عالم تشیع میں یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑی ضرب لگی ہے ان کو تشیع سے، سب سے بڑی چوٹ کھائی ہے انہوں نے یمن میں، شام میں، عراق میں، لبنان میں، ایران میں. کس کے ہاتھوں کھائی ہے؟ آپ کے ہاتھوں. اور اس ضرب کے پیچھے کون ہے؟ نائب امام. اور نائب امام کے پیچھے کون ہے؟ بولیے نا، سمجھ میں آ رہے؟ لہذا اس میں کبھی گھبراتا نہیں، پریشان نہیں ہوتا. آج تک آپ 20 سال سے تو آپ سن رہے ہیں مجھے، کبھی آپ نے میرے منہ سے مایوسی کی بات نہیں سنی ہوگی. مایوسی کفر ہے. کیوں؟
آخری چیز جو مجھے تسلی دیتی ہے وہ تسلی دیتی ہے کہ مجھے جتنی فکر ہے جس کا دین ہے اس کو مجھ سے زیادہ فکر ہے نا، اس لیے میں پریشان نہیں ہوتا. 20 سال سے آپ سن رہے ہیں، 35 سال سے میں فیلڈ میں ہوں. میں مجھے بالکل نیا نہیں سمجھے گا، میں قائد اعظم کے زمانے کا آدمی ہوں، کوئی اتنا نیا نہیں ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد کا. 35-36 سال سے یہ خادم میدان میں ہے، فیلڈ میں ہے، دیکھ رہا ہوں ایک ایک چیز کو. مشاہدات ہیں، قریب سے دیکھا ہے، ایک ایک چیز کو دیکھا ہے، جانچا ہے، پرکھا ہے تمام چیزوں کو. لہذا کیوں یہ سب کیا جا رہا ہے؟ پلانکیٹ لائے جاتے ہیں، پلانکیٹ، تاکہ ان کے ذریعے سے ضرب لگائی جائے. کس نے ضرب لگائی ہے سامراج پر؟ کس کے ہاتھوں انہیں مار کھائی؟ نائب امام کے ہاتھوں، مرجعیت کے ہاتھوں. وہ خمینی ہو یا خوئی، وہ خامنائی ہو یا سیستانی، بس جو زبانیں ان کے خلاف چلتی نظر آئیں، سمجھ لو کہ شعوری یا لاشعوری طور پر انہیں کا ایجنٹ ہے. یا لاشعوری طور پر ہے کیونکہ جانتا نہیں بیچارہ، بہکا دیا گیا ہے اس کو دوسروں نے، یا شعوری طور پر ایسا کر رہا ہے. کیوں؟ اب ان سے پوچھو نا کہ جو حسن نصر اللہ کو برا بھلا کہے، گالیاں دے چینل پہ بیٹھ کے، وہ کس کا ایجنٹ ہو سکتا ہے؟ یہودیوں کا تو ہو سکتا ہے. بابا آپ لاکھ اختلاف کر لو، نہ مانو مولویوں کو، لیکن اتنا تو مانو کہ اس نے عزت رکھی تمہاری. میں آج اخبار نہیں پڑھتا، فضولیات ہوتی ہیں ساری اکثر چیزیں، لیکن ایک دو کالم ایسے ہوتے ہیں کام کے، اب مجبوری ہے ورنہ میں افراد کے نام نہیں لیتا. گھر جا کے تلاش کر لیجیے گا، نیٹ پہ نکال لیجیے گا. جو باتیں میں گزشتہ چند سالوں سے کر رہا ہوں، مجلسوں میں کر چکا ہوں، مجھے آج بڑی خوشی ہوئی، ایاز امیر کا کالم نکال کے پڑھ لیجیے گا آج کا. ممکن ہے یہ بات چلی گئی تو اس کا بیچاری کی نوکری نہ ختم ہو جائے کہ بھائی اس کا کالم بند کرو، یہ کالم تو بڑا مشکل ہو گیا، مجلسوں میں پڑھا جا رہا ہے. اخبار کا نام نہیں لیتا، ایاز امیر بہت مشہور صحافی ہے، اس کا کالم پڑھ لیجیے گا، آپ کو میری تقریر یاد آ جائے گی. ہم میں سے نہیں ہے، مجھے صاف صاف لکھا کہ واضح طور پر اگر کوئی سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے دنیا میں تو وہ شیعہ ہے. یہ میں نے نہیں لکھا، اس لیے میرے پاس مایوسی نہیں آتی. 35 سال میں اتنا کچھ دیکھا ہے. مایوس وہ ہو جن کے پیچھے کوئی نہ ہو. ہمارے پیچھے بہت کچھ ہے، ہمارے پیچھے بہت بڑی طاقتیں ہیں نا، اس لیے کبھی میں مایوس بھی نہیں کرتا ہوں. کبھی آپ نے مجھ سے مایوسی کی تقریر سنی؟ کبھی مایوسی کی گفتگو سنی؟ کیوں مایوس ہو جائیں بابا؟ کس لیے مایوس ہو جائیں؟ وہ لاوارث ہوتے ہیں جو مایوس ہوتے ہیں. تم جتنی سازشیں کر لو تشیعوں کو توڑنے کی، شیعوں کو توڑنے کی، شیعوں کو الگ کرنے کی، انہیں آپس میں لڑانے کی، ایک بات میں جانتا ہوں، جس کے نصیب میں گمراہی لکھ دی گئی اسے رسول ٹھیک نہیں کر سکے، میں کہاں سے ٹھیک کروں گا؟ پانی دو بیٹا. ازاداروں بس اس بات کو یاد رکھو کہ بابا ڈرنے کی کیا، خوف وہ کھائے جس کے پیچھے کوئی نہ ہو. ہمارے پیچھے اتنی بڑی بڑی طاقتیں، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ کہتے فلاں ایجنٹ تمہیں فلاں جگہ سے ملتا ہے. میں نے کہا میں بھی ایجنٹ ہوں. میں نے کہا میں بھی ایجنٹ ہوں، مجھے بھی ملتا ہے. تم جس کا کھاتے ہو اس کے وفادار ہو، میں جس کا کھاتا ہوں میں اس کا وفادار ہوں. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ کھاتے حسین کے نام کی ہیں اور پھر غداریاں کرتے ہو، پھر نمک حرامی کرتے ہو، اور پھر تشیعوں کے خلاف کام کرتے ہو، پھر بھائیوں کو لڑانے والے کام کرتے ہو، پھر مس یوز کرتے ہو، اس مقام کا غلط استعمال کرتے ہو جو حسین نے تمہیں دیا ہے. یہ کتنی بڑی عزت اور اعزاز ہے
کہ مجھ جیسا ناچیز بلند مقام پر بیٹھا ہو، مجھ سے زیادہ قابل بڑے لکھے میرے بزرگ نیچے بیٹھے ہوں، یہ عزت کس نے دی ہے؟ حسین نے دی ہے، حسین نے دی ہے، یعنی حسین کے نانا نے دی ہے، حسین کے نانا نے دی ہے، یعنی اللہ نے دی ہے۔ تو مجھے لوگوں نے کہا یہ ایجنٹ ہے، میں نے کہا مجھ سے خود پوچھ لو، میں ممبر سے کہوں گا کہ میں ایجنٹ ہوں، میں جس کی کھاتا ہوں اس کی کھاتا ہوں۔ اب تمہیں پتہ نہیں کہاں سے ملتا ہوگا اور کہاں کا ملا ہوا تمہیں ملتا ہوگا، ہم تو مکتب امام صادق کا کھانے والے ہیں، علل اعلان کہتے ہیں، جس مکتب کا کھاتے ہیں اللہ آخری سانس تک اسی کا نمک خار باقی رکھے۔ مستقبل سے ڈر لگتا ہے نا، دعا کرتے رہا کیجئے ایک دوسرے کے لیے، اللہ ثابت قدم رکھے۔ اللہ ڈر لگتا ہے نا کہ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کوئی ایسا لفظ بڑا بول منہ سے نہ نکل جائے۔ ہم گناہگار لوگ ہیں، ابھی تک کی بات کر سکتے ہیں نا، آگے کے لیے ایک دوسرے کے لیے دعا کیجئے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہو حق پر قائم رہنے کی اور صبر کرنے کی، شجاعت کی، ڈٹ جانے کی۔ تو بس حسن نصر اللہ کو جو گالیاں دے وہ یہودیوں کا ایجنٹ تو ہو سکتا ہے۔ اچھا بھائی حسن نصر اللہ سے تمہارا جھگڑا کیا ہے؟ تمہارا کیا بگاڑا اس نے؟ تمہارا بگاڑا کیا ہے اس نے؟ کیا بگاڑا ہے تمہارا حسن نصر اللہ نے؟ اس نے جو بگاڑا ہے ان کا بگاڑا ہے جو دشمن خدا ہیں، اس نے تو ان کا بگاڑا جو کچھ بگاڑا جو تشیعوں کو مٹانا چاہتے ہیں، اس نے تو جو بگاڑا ان کا بگاڑا جنہوں نے شام میں زینبیہ پر حملہ کیا ہے۔ خدا کا خوف کرو، ان لوگوں کو برا بھلا کہتے ہو، تم میں تو دم نہیں ہے، تمہیں وہ مال گننے سے فرصت نہیں جو زبان بیچنے کے عوض تمہیں ملا ہے اور مل رہا ہے، ضمیر اور دین بیچنے کے عوض تمہیں مل رہا ہے، تمہیں اس سے فرصت نہیں ہے، تمہاری زبانیں ان کے لیے چلتی ہیں، ان مجاہدوں کے خلاف، ان مراجع کے خلاف جن کے فتوے کی وجہ سے یہ لاکھوں لوگ داعش جیسے صفاق درندوں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے لڑ رہے ہیں، جن کے فتووں کی وجہ سے، وہ سیستانی ہو یا خامنائی ہو، ان کے فتووں کی وجہ سے وہ لاکھوں جوان ماؤں نے اپنے جوانوں کو بھیج دیا، سامرا تک کے علاقوں کو آزاد کرایا۔ تم میں کتنا دم ہے؟ تم میں صرف اتنی قوت ہے کہ آؤ شیعوں کے مجموعے میں اور شیعوں کو بہکا کے ان میں تفریق ڈال کے، ان میں درار ڈال کے چلے جاؤ، اس کا معاوضہ لیتے ہو؟ تو بس تمہیں وہاں سے ملتا ہے، ہمیں جو نمک ملتا ہے وہ مکتب امام صادق کا ملتا ہے۔ یہ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے، یہ اپنی اپنی روش کی بات ہے کہ ہماری یہی دعا ہے کہ معبود آخری سانس تک ایسے ہی وفادار رہے، اور سانسوں کا تو پتہ بھی نہیں، اس لیے تو یہ بات کرتا ہوں، مصلحت سے کام نہیں لیتا۔ مجھے معلوم کیا ہے کہ میں گھر تک پہنچوں گا کہ بھی نہیں پہنچوں گا، مرنے کے بعد حسرت ہی رہ جائے گی، کاش یہ بھی کہہ دیا ہوتا، اس لیے ہر بات کہہ دیتا ہوں کہ پوچھ پتا تھوڑی، آئندہ موقع ملے کہ نہ ملے جو دل میں کہہ ڈالو، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بس یہ ہے انصار اللہ، جب یہ اللہ کی مدد کے لیے گھر سے نکلیں گے، وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ، بس اللہ ضرور بالضرور ان مجاہدوں کی مدد کرے گا، وعدہ ہے اللہ کا، مت گھبراؤ، مت پریشان ہو۔ یہ تو چھان پھٹک ہوتی رہتی ہے، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، یہ اونچ نیچ تو تاریخ بشریت کا حصہ ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، ان روز و شب کو ہم اسی طرح لوگوں کے درمیان الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، عروج و زوال آتا رہتا ہے، لیکن جو ثابت قدم رہتے ہیں، ختم ہو گئی وہ قومیں جو مایوسی کا شکار ہوئی۔ ہمارے زندہ رہنے کا راز ہی یہی ہے کہ کربلا ہمارے پاس ہے، جو ہمیں مایوس ہونے ہی نہیں دیتی ہے، نہیں ہونے دیتی نا۔ وہ تم کیا فکر کرتے ہو، 72 بھی ہو تو حاوی ہو، سب پر حاوی ہو، ایسے ہی ہے نا۔ بس یہ جو لڑ رہے ہیں، یہ تمہارے فتووں سے لڑ رہے ہیں، بلکہ تمہیں تو ان کے خلاف پروپیگنڈے کرنے کے لیے خریدا گیا ہے، تم سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخون تک بکاؤ مال لوگوں،
اپنا دین اور ضمیر سب بیچ چکے, تمہیں کیا معلوم حسن نصر اللہ کیا ہے, تمہیں کیا معلوم سیستانی کے فتوے میں کیا قوت ہے, تمہیں کیا معلوم علی خامنائی کیا ہے, تمہیں کیا معلوم کہ ان سے وہ ڈرتے ہیں جو پوری دنیا کو ڈرا رہے ہیں. اگر ان سے خوف زدہ نہ ہوتے تو جہاں مرضی دندناتے ہوئے گھس جاتے ہیں نا لشکر لے کے, گھسے نا کیوں. معلوم ہے جملہ کی تکرار کی معذرت چاروں, بس اچانک زبان پر آ گیا, اب روک نہیں سکتا. کیوں, تم نہیں جانتے وہ شیطانی طاقتیں, وہ یہود و نصارہ جانتے ہیں کہ اب تک جہاں بھی گھسے تھے وہ 39 دن والے تھے, یہ لوگ 40ویں دن والے. جوش اور جذبات کو خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. یہ مختلف جگہ سے جو آواز آ رہی تو اس سے یہ میرے لیے یقین کا باعث ہے کہ آپ یہاں پہ 10 آدمی میں لے کر ساتھ نہیں آیا, بلکہ ہر جگہ جو بیٹھا ہے. تو لہٰذا اب میں آپ سب کی نمائندگی میں نعرے لگاؤں گا اور دیکھتا ہوں میرا نعرہ زوردار ہوتا ہے یا آپ کا جواب. نعرہ تکبیر, صلوات بھی نہ فرمائیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بابا دیکھو تو صحیح کون اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے, کون مذہب حقہ کی حقانیت کا کلمہ دنیا سے پڑھوا رہا ہے. دشمن جانتا ہے کہ یہ 40ویں دن والے ہیں, 39ویں دن والے اور ہیں, 40ویں دن والے. بس جب سمجھ میں آ گئی بات کہ دشمن جانتا ہے کہ ان کے پاس علی کا نام ہے, دشمن جانتا ہے کہ ان کے پاس حسن اور حسین کا نام ہے, دشمن جانتا ہے کہ یہ دعائے زہرا والے لوگ ہیں. اپنے پہچانے یا نہ پہچانے, دشمن جانتا ہے کہ ان کو دعائے زہرا ہے, دشمن جانتا ہے کہ ان کے پاس کربلا ہے, اور کربلا میدان کا نام ہے, پہاڑوں اور غاروں کا نام نہیں ہے. دشمن جانتا ہے کہ جو کل پہاڑوں غاروں میں تھے وہ آج بھی وہیں مل رہے ہیں, دشمن جانتا ہے کہ جو کل میدان میں تھے وہ آج بھی میدان ہے. تو شیعہ سب جگہ ہوتا ہے اختلاف, ان اختلافات کو ایسا نہ بناؤ کہ دشمن کامیاب ہو جائے اپنی سازش میں. وہ جو ایک سازش ہو رہی ہے, مختلف فرقے بنا دیے جائیں, ان کو توڑ دیا جائے. تو میں نے عرض کر دیا کہ جس کے نصیب میں گمراہی لکھی ہے اسے نہ میں روک سکتا ہوں نہ آپ روک سکتے ہیں. یہدی من یشاء ویضل من یشاء, اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جس کے نصیب میں ہی گمراہی ہے اس کو آپ نہیں روک سکتے. تو الگ تو ہونا ہے نا حق اور باطل کا, لشکر الگ ہونا ہے نا. حسین چھانٹتے ہوئے آئے نا کربلا تک, بس منزل پر آ گیا, چھانٹتے ہوئے آئے نا, چھاٹی کرتے ہوئے آئے. بہت لوگ تھے دعوے دار, لیکن حسین سب کو بتا دے کہاں جا رہے ہیں, دیکھ لوں اس جگہ جا رہا ہوں, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے میرے, میں اس جگہ جا رہا ہوں. کتنے رہ گئے؟ 72, مگر کامیاب, اتنے کامیاب کہ قیامت تک ہر مومن کی آرزو ہے یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما, کاش کربلا والوں ہم آپ کے ساتھ ہوتے. یعنی ہمیں آج کی زندگی پیاری نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں. ہر شیعہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ زندگی عزیز نہیں, کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا, کربلا میں ہوتا. مجھے
بیٹے میرے بچے نے فرمائش کی لیکن میں معذرت چاہتا ہوں میرے بیٹے میں تمہاری وہ پوری نہیں کر سکتا خواہش کیونکہ 25 محرم کو اور اس سے پہلے کئی بار میں شہادت پڑھ چکا چوتھے امام کی. اب جس ترتیب سے میرے بچے بچیوں نے پہلے حکم دیا ہے میں اسی حساب سے مصائب پڑھوں گا انشاءاللہ. زندگی رہی کسی موقع پہ میں اپنے جس بچے نے مجھے حکم دیا ہے میں اس کی خواہش ضرور پوری کر دوں گا, لیکن ابھی ظاہر ہے کہ جو اس طرف میرا تسلسل جا رہا ہے جو مجھے کہا گیا ہے میں اسی حساب سے پڑھوں گا. کچھ اور میرے بیٹے بیٹیوں نے بھی مجھ سے کہا ہے میں اسی حساب سے لے کے چلنا چاہتا ہوں. چھوڑ کے چلے گئے سب. میرے بھائی نے ابھی عباس حیدری نے جناب حبیب ابن مظاہر کے بارے میں ربائی پڑھی, قطع پڑھا, آپ نے سماعت فرمایا. کبھی سوچا آپ نے کہ حسین سب سے تو کہہ رہے ہیں چلے جاؤ, مولا جب بھیجنا ہی ہے تو پھر بلا کیوں رہے ہیں؟ آپ خود یہ چاہتے ہیں بھی چلے جاؤ جس کو اپنی جان بچانی, لیکن حسین بتانا چاہتے ہیں عیسیٰ کے حواری اور ہیں, میرے جانسار اور ہیں, میرے انصار اور ہیں. صرف اس کو کربلا میں رکھوں گا جو کربلا کے قابل ہے. ایسا ایک فرد بھی نہیں ہوگا جو میدان کو پیچھے دکھا کے عاشور کے دن جائے. سب ہاں عاشور کے دن کی ایک دو روایت ہے میں جانتا ہوں, علماء میری بات سن رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے بھی حکمت حسین ہے. اگر حسن مسنہ کو بچنا ہے تو اس کے پیچھے حکمت ہے, اس کے پیچھے بھی مشیت الہی اور حکمت امام ہے. ٹھیک ہے, ایک دو افراد کا ذکر ملے گا آپ جو عاشور کے دن بچے ہیں. وہ کیوں بچے ہیں؟ وہ مشیت الہی ہے اور حکمت امام یعنی اسٹریٹجی ہے, امامت کی اسٹریٹجی ہے, حکمت عملی ہے جس کے تحت وہ کام ہوا ہے. لیکن عمومی طور پہ کیا عاشور کے دن کسی حسین کے ناصر نے کسی خوف کا اظہار کیا؟ کوئی ڈر کا احساس ہے کہیں؟ کہیں نہیں نظر آئے گا. کیوں بلایا جا رہا ہے؟ جب تک نہیں دیکھا تھا نا بات اور تھی, اب جب دیکھ کر آیا ہوں نا تو یہ ربائی کے وقت سے میرا دماغ وہیں الجھا ہوا ہے کہ روضہ جناب سید الشہداء میں علی اکبر بھی ہیں, گنج شہیدہ جو بنا ہوا ہے اس میں تمام کہ ایک ہی قبر ہے شہدہ کی, ایک کنارے پہ الگ ایک قبر ہے کس کی؟ حبیب ابن جناب حبیب ابن مظاہر کی. الگ سب کے ساتھ نہیں ہے, الگ بنی ہوئی ہے. بڑی تفصیلات ہیں ان میں, لیکن بس میں آپ کو منزلوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. کبھی زندگی نے وفا کی تو پھر اس کی حکمتیں اور بتاؤں گا آپ کو فلسفہ کیا ہے. یہ کربلا میں جو روزے بنے ہوئے ان میں بھی حکمتیں ہیں, بڑی بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں. خیر, حبیب کے لیے حسین پریشان ہے, حبیب کو میرے ساتھ ہونا چاہیے ورنہ لشکر ادھورا ہے. جیسے زہیر کو بلایا تھا, یاد کیے کل میں نے آپ سے اشارہ کیا تھا نا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو پہلے علی کے مخالف لشکر میں تھے اور کربلا میں شہید ہوئے, ان میں سے ایک زہیر بن قین ہیں. آپ کے لیے ہضم کرنا, میں نے کل بھی کہا تھا بڑا مشکل ہوگا نام, آج میں نے لے دیا نام زہیر بن قین. کسی زمانے میں علی کے مخالف کیمپ میں تھے, لیکن کربلا میں شہیدوں میں کتنا بڑا نام ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہی زہیر بن قین ہے کہ جو شب عاشور سب نے یہ طے کیا تھا کہ زہیر آپ ہی ہم میں اس مرتبے پر ہیں کہ عباس سے گفتگو کریں, ہم تو نہیں کر سکتے. وہ شمر والے معاملے پہ اشارہ کر رہا ہوں, یاد ہے نا, یاد آ گیا. زہیر بن قین کا یہ منصب ہے. اب آپ بتائیں اللہ نے کہاں رکھا تھا زہیر بن قین کو؟ اب بھی اگر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ مولا نے صفین میں صلب دیکھ دیکھ کر تلواریں چلائی ہیں تو زہیر بن قین سے سمجھ لو. کیسے کیسے سمجھاؤں, کہاں کہاں سمجھاؤں لوگوں کو, کس کس طرح سے سمجھاؤں کہ سمجھو مولا کی حکمت کو, کہ کہاں کہاں کس کس کو چھوڑ دیا یہ دیکھ کر مولا نے کہ کوئی بات نہیں ابھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی بات, کل یہ میرے ساتھ ہوگا. بھائی حسین کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ علی کے ساتھ ہونا نا, میرے ساتھ ہوگا کوئی بات نہیں. تو حبیب, حبیب تو وہ ہے جو نام کا بھی حبیب ہے اور حسین کا بھی حبیب ہے. حسین کے بچپن کا ساتھی ہے, دوست ہے. بلکہ واقعہ بھی نقل کیا جاتا ہے. ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کی سند میرے پاس مستند نہیں ہے, لیکن واقعہ ہے, اشارہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی عیب نہیں ہے, کوئی نقص نہیں ہے. ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ حبیب کو تو دوسری زندگی دینے والا ہی حسین ہے, تو اگر دے دی ہے تو کیا حرج ہے؟ عیسیٰ کا وارث ہے کہ نہیں ہے میرا حسین ہے نا؟ کبھی اس نظر سے تو دیکھ لیا کرو نا معصومین کو، ان کے مقام سے گرانے کی کوشش نہ کیا کرو، قرآن سے سند لے آیا کرو نا، ممکن ہے نا؟ تمام انبیاء کا وارث ہے میرا حسین، تو جب عیسیٰ مردے زندہ کر سکتا ہے تو میرا حسین حبیب کو زندگی نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے نا، کہ پتروس کو پروبال، پتروس کو پروبال نہیں دے سکتا میرا حسین؟ کیا ہے اس میں نقص، کیا ہے، کیا تکلیف ہے لوگوں کو، کیا پریشانی ہے؟ اگر میں حسین کی فضیلتوں میں، حسین کے مظلومیت کے قصوں میں، اگر حسین کے فضیلت کے یہ واقعات بیان کر دوں تو کیوں پریشان ہو جاتے ہیں لوگ؟ بس تو یہ بھی ہے حبیب کو ایک زندگی بھی، کی بھی روایت ہے دوسری زندگی دی ہے حسین، شاید کربلا کے لیے دی ہو۔ چلیے ہم اصلے واقعے کی طرف آتے ہیں، خط لکھا حسین نے، دیا غلام کو، چھپتا چھپاتا جا کوفے تک، آپ جانتے ہیں کہ کربلا سے کوفے کا کافی فاصلہ ہے، 60-70 کلومیٹر کی راہ ہے، برابر برابر تھوڑی ہے کربلا اور کوفہ۔ ایک صلوات عنایت فرما دیں گے محمد علی محمد پر، لمبا راستہ ہے۔ اور اس خط میں حسین نے، سنو عزیزو، دل میں بٹھا لو ان باتوں کو، اس لفظ کو، خاص طور پہ خط کا جو پہلا یعنی عنوان، جو لقب دیا ہے حسین نے حبیب ابن مظاہر کو، جانتے ہیں کیا لکھا ہے؟ فقیہ کوفہ۔ کیا لکھا ہے؟ فقیہ، فقیہ۔ حسین جانتا ہے کہ حبیب فقیہ ہے، جس امام نے اپنی زندگی میں فقاہت بانٹی ہو وہ غیبت کے زمانے میں لاوارث چھوڑ دے گا تمہیں؟ ابھی امام کا وجود ظاہر ہے، عقلی بات کر رہا ہوں، بالکل احمقوں ہے، احمقی ہوگا جس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے۔ جب معصوم اپنی حیات ظاہری میں فقاہت دے رہا ہے کہ یہ فقیہ ہے کوفے کا، اس سے فتوا پوچھ لو، مدینے آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا حکم بتا دے گا۔ جو معصوم اپنی حیات ظاہری میں فقاہت دے رہا ہے، منصب دے رہا ہے، وہ زمانے غیبت میں آپ کو لاوارث چھوڑ سکتا ہے؟ بس یہی وہ نائب امام ہوتا ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ کہ جو آپ کو آپ کے مسائل میں الجھنے نہ دے، ان سے نکال دے آپ کو۔ 2-3% اگر فرق بھی ہوتا ہے بعض مراجع میں، تو یہی فرق ہے جیسے حبیب کی سوچ میں اور زہیر کی سوچ میں ہو سکتا ہے نا۔ میدان جنگ کا جب نقشہ تیار ہو رہا تھا تو آپ یاد رکھیے کہ انصار حسینی اپنی اپنی رائے دیتے تھے، صاحب الرائے تھے، سب صاحب الرائے بھی تھے اور صاحب الرائے بھی تھے، بس اتنا اشارہ کافی ہے، فقیہ کوفہ، بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کے نام۔ حبیب حسین دشمنوں کے نرغے میں گھر گیا ہے کربلا کے میدان، جتنی جلد ہو سکے میری مدد کے لیے پہنچ جاؤ۔ غلام یہ خط لے کر گیا، گھر سے معلوم ہوا کہ حبیب بازار میں ہے، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے، جس ترتیب سے اسی ترتیب سے مسائل پڑھا ہوں آپ کے سامنے۔ بازار میں ہے حبیب، ڈھونڈتا ہوا بازار میں پہنچا، دیکھا دکان پہ خضاب خرید رہے ہیں، چپکے سے کان میں کہا نا قاصد الحسین، چونک گیا حبیب، جلدی سے سودا کیا، سودا لیا، ہاتھ پکڑا ایک گوشے میں، تنہائی میں ایک کونے میں لے گیا، کیا پیغام لایا ہے؟ غلام نے بھی چاروں طرف نگاہ کی، امامے میں چھپا ہوا خط نکال کے اور دے دیا، میرے مولا نے تیرے نام خط بھیجا ہے۔ جلدی سے مضمون پڑھا حبیب نے اور پیشانی پہ بل نمودار ہو گئے، پریشانی کے آثار۔ غلام کچھ ساتھ لیا، جلدی جلدی گھر پہنچا، مہمان خانے میں بٹھایا، گھر میں داخل ہوا، دیکھا زوجہ دسترخوان لگائے بیٹھی ہے، انتظار کریے کہ حبیب آئے تو کھانا تناول فرما۔ آتی زوجہ نے چہرے پہ نگاہ کی حبیب کے، کہا حبیب میرے مولا کا قاصد آیا تھا، خیر تو ہے نا؟ اور حبیب یہ تیرے چہرے پہ پریشانی کیسی ہے، یہ پریشانی کیسی ہے؟ اس سے پہلے تو جب میرے مولا کا قاصد آتا تھا تو بہت خوش ہوتا تھا، حبیب تو پریشان لگ رہا ہے، کیا بات ہے؟ حبیب کہتا ہے مومنہ بات ہی پریشانی کی ہے، بیٹھ بتاتا ہوں تجھے کیا مسئلہ ہے. حبیب یہ خط آیا ہے میرے مولا کا، کیا لکھا ہے اس میں؟ بس میرے مولا کا خط ہے، حسین کا خط ہے کہ کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں گر گیا ہوں، حبیب جتنی جلد ہو سکے میری مدد کے لیے آ جا. زوجہ نے غور سے دیکھا حبیب کے چہرے کو اور غور سے دیکھ کر کہتی، حبیب پھر کیا فیصلہ کیا تو نے؟ کیا فیصلہ کر رہا ہے؟ کیا سوچ رہا ہے؟ حبیب کہتا ہے جاؤں کہ نہ جاؤں، فیصلہ نہیں کر پا رہا، جاؤں کہ نہ جاؤں سوچ رہا ہوں. ارے سب نے تو ساتھ چھوڑ دیا، یہی ہے نا ہماری عوام الناس کا جواب، یہی ہوتا ہے نا. تو میں اکیلا کیا کر لوں گا، میں اکیلا کیا کر لوں گا، سب تو ایک لائن پہ چل پڑے، سب تو ادھر چل پڑے، میں کیا کر لوں گا؟ چھوڑو بھائی جانے دو، جو ہوتا ہے انہیں تو. وہی اس فکر کی عکاسی کی حبیب نے. وہ جو بعض لوگ اپنے آپ کو یہ کہہ کے بٹھا لیں گے نا، ہم کیا کر لیں گے اکیلے بھائی، اب اتنا دنیا میں فتنہ بڑھا ہو، بیٹھ جاؤ گھر میں آرام سے، چھوڑو ہونے تو جو ہو رہا ہے. اس کی عکاسی کی حبیب نے کہ میں اکیلا کر بھی، سب نے تو ساتھ چھوڑ دیا، پھر میں اکیلا کیا کر لوں گا، میں جا کے کیا مدد کر لوں گا. اتنا سنا وہ مومنہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی. اب مجھے نہیں معلوم کہ سر پہ چادر پھینکی یا چوڑیاں اتار کے دی ہیں، دونوں باتیں میں نے دیکھی، اور ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی کام کیے ہوں. کڑے اتارے کا یہ پہن کے بیٹھ، اور دیوار پہ لگی ہوئی حبیب کی شمشیر کے قبضے پہ ہاتھ ڈالا اور اس کو بے نیام کیا. اس مومنہ کہ حبیب تجھ سے یہ توقع نہیں تھی، وائے ہو تجھ پر، اسی محبت کا دم بھرتا تھا، اسی دوستی کا دم بھرتا تھا، اسی دن کے لیے مولا کہتا تھا کہ آج فرزند زہرا دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا تجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں سوچوں گا. اچھا تو بیٹھ کے سوچ، میں فرزند زہرا کی مدد کے لیے جاؤں گی، میں نصرت کے لیے جاؤں گی. بس اس مومنہ کے یہ جملے سنے حبیب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، چادر سر پہ ڈالی، بٹھا دیا، بیٹھ بیٹھ جا مومنہ، بیٹھ جا، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا. بس کیوں لیا امتحان حبیب نے جانتے ہیں؟ کیونکہ حبیب نے دیکھا تھا کہ کوفے میں مسلم کے ساتھ کیا کیا ہے لوگوں نے. حبیب کے سامنے ہی تو سب کچھ ہوا تھا. حبیب نے دیکھا تھا کہ کس طرح خواتین اپنے بیٹوں کو، اپنے شوہروں کو، بیٹیاں اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر لے گئی تھی، اور سفیر حسین اکیلا رہ گیا تھا. حبیب کوفے سے باہر گیا ہوا تھا لشکر جمع کرنے مختار کی طرح، جب واپس آیا تو چھپا لیا. اب دیکھیے دونوں حسین کے جانسار ہیں، مختار جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا، واپس آ کے گرفتار ہو گیا، لاہور گرفتار ہو گیا، لیکن حبیب نے جذبات پہ قابو پا لیا، چھپا لیا. کیوں اپنے آپ کو چھپایا؟ تاکہ جب میرا حسین پہنچے تو میں مدد کروں، میں نے وعدہ کیا. خط لکھنے والوں میں حبیب نے خط لکھا تھا مولا کو کہ آپ آئیے میں نصرت کروں گا، اس لیے حبیب نے چھپایا. کہا میں تو دیکھ رہا تھا کہ کوفے کی دوسری عورتوں کی طرح تو بھی بدل تو نہیں گئی ہے، بیٹھ جا. بھلا ہو سکتا ہے حسین مجھے بلائے اور میں نہ جاؤں، میرا آقا مجھے بلائے اور میں نہ جاؤں؟ غلام کو خلعت دے کے رخصت کیا، اپنے غلام کو بلایا، منصوبہ بندی کی پوری، ایسے تھوڑی، کیونکہ کوفے میں کرفیو جیسا سما ہے، نکلنے کے اور اندر آنے کے، باہر جانے کے، سب راستے کوفے کے بند تھے، نہ کوئی باہر جا سکتا تھا نہ کوئی باہر سے اندر آ سکتا تھا. منصوبہ بندی کی، بتایا جگہ، مقام طے ہوا، فلا جگہ ملنا، نصف شب کے وقت چلیں گے، کیونکہ 3-4 گھنٹے کا تو راستہ بھی وہاں سے، اس زمانے کے حساب سے تیز گھوڑوں پر جائیں تو 3-4 گھنٹے لگتے تھے اس زمانے میں، تو بس ہم ساتھ چلیں گے. معین جو وقت تعین کیا گیا تھا اس پر حبیب نہ پہنچ سکا. کیوں؟ راستے اتنے بند ہیں کہ راستہ بنانے میں کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی اس گلی میں جاتا ہے، دیر لگی. کچھ جو مقررہ وقت تھا اس سے ذرا سا تاخیر ہو گئی. جب پہنچا اس مقررہ وقت، مقررہ مقام پر، تو دیکھا کہ اپنے اس کا گھوڑا پیر پٹخ رہا ہے زمین پہ بے چینی سے، ابھی آسمان کی طرف دیکھ کے چلاتا ہے،
اور حبیب کا غلام اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرتا جاتا ہے، اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے دیکھ بس تھوڑی دیر اور انتظار کروں گا، اگر میرا مولا حبیب نہ آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کر فرزند رسول کی مدد کے لیے جاؤں گا. یہاں بھی فرزند رسول کی نصرت، اصول بتا چکا نا کہ امام کی مدد کیا ہے، اللہ کی مدد ہے. یہ ہے انصار اللہ. آگے بڑھ کر گلے سے لگایا غلام کو، کہا راستہ بنانے میں تاخیر ہو گئی، بھلا کیسے ہو سکتا پھر ایسے آسمان کی تم کر کے. نگاہ کہتا ہے کیا وقت آ گیا آلے رسول پہ، غلام سبقت کر رہے ہیں آقاؤں پر، مجھے دیر ہو گئی راستہ بنانے میں، کیسے ہو سکتا ہے حسین بلائے میں نہ جاؤں. ادھر انہی نے سفر شروع کیا، ادھر حسین کا انتظار شروع ہوا. پوری رات انصار حسینی کیسے گزارتے ہیں، مناجات، قرآن، نماز شب، یہی تو دستور ہے نا انصار حسینی کا. کاش کے یاد رکھیں اس دستور کو مومنین اور ان کے بچے، کہ انصار حسینی نے شب داری کیسے مناتی ہے اور پورے 10 شب تک کیسے شب داریاں منائی ہیں انصار حسینی نے، اور شب عاشور کیسے گزاری ہے. صبح ہوئی نماز فجر حسین کے ابتدا میں، یہ انصار اللہ کے مصداق حسین کے جان اثاروں نے نماز ادا کی، اور اس کے بعد مسند لگا دی گئی، خیمے کے باہر حسین بیٹھے ہیں جھرمٹ میں اپنے جان اثاروں کے. مگر حسین کی نگاہیں مسلسل کوفے سے آنے والے راستے کی طرف ہیں. یہ بات انصار بھی محسوس کر رہے ہیں کہ حسین ایک ہی سمت میں دیکھے جا رہے ہیں. اچانک کوفے کی طرف سے گرد و غبار کے آثار نمودار ہوئے. حسین نے اس گرد و غبار کو دیکھا اور تکبیر بلند کی، اللہ اکبر. انصار حسینی نے بھی حسین کی تکبیر کا جواب دیا، اللہ اکبر. اب حسین کی نگاہوں کے ساتھ انصار حسینی کی نگاہیں مڑی، گرد و غبار کو سب نے دیکھا، کچھ ہی دیر میں گرد و غبار چھٹا اور دو سوار نمودار ہوئے. اب جب سوار نظر آئے تو اب حسین نے اپنے انصار سے کہا، جاؤ استقبال کے لیے، عباس جاؤ، علی اکبر جاؤ، زہیر جاؤ، ابن اسدہ جاؤ، میرا دوست حبیب آ رہا ہے، میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے، جاؤ اس کا استقبال کرو. بس حبیب کا نام سنا اور انصار حسینی دوڑے حبیب کی طرف. حبیب نے سب کو آتے دیکھا، قمر بنی ہاشم تو سب سے نمایاں ہے نا، پہچان لیا، فوراً اتر آیا، گھوڑے سے اتر آیا، دست بوسی کی عباس کی اور کہتا ہے کہ میں اس قابل نہیں کہ علی کا بیٹا میرے استقبال کے لیے. عباس نے حبیب کو گلے سے لگایا اور کہا، میرے مولا کا حکم ہے، میرے مولا نے تیرے استقبال کے لیے ہم سب کو بھیجا ہے. تکبیریں اور درود کی صداؤں کے درمیان میں حبیب کو لے کر انصار حسینی خیمہ گاہ کی طرف آ رہے قریب پہنچا، حبیب دو زانوں بیٹھ گیا، زانوں کے بل چلتا ہوا بارگاہ حسینی میں پہنچا، اپنا سر حسین کے قدموں پہ رکھ کے بس ایک جملہ پوچھتا ہے، مولا مجھے آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی؟ حبیب لفظ نہیں میرے پاس کہ میں کیسے آپ کا ذکر کروں، بہت معمولی لفظ ہوگا کہ میں یہ کہوں ہماری جانیں آپ پر قربان. حبیب نے کچھ نہیں پوچھا، مولا آپ کا لشکر کتنا بڑا ہے، ان کا لشکر کتنا ہے، آپ کے پاس کتنے سپاہی ہیں، آپ کا ساتھ کتنے دینے والے ہیں، ادھر کتنا بڑا لشکر. حبیب کو اس سے کوئی غرض نہیں، حبیب تو بس یہ ڈر رہا ہے کہ کہیں مجھے دیر تو نہیں ہو گئی آنے میں. مولا مولا اس غلام کو دیر تو نہیں ہو گئی راستہ بنانے میں، سب راستے بند تھے، ذرا بنانے میں مجھے وقت لگا. حسین نے مسکرا کے اٹھایا سر کو حبیب کے سینے سے لگایا، کہا نہیں حبیب، میرے دوست، میرے بھائی حبیب صحیح وقت پر آئے، کوئی تاخیر نہیں کی تم نے، تم بالکل صحیح وقت پر آئے. بس سب انصار حسینی باری باری معانقہ کر رہے ہیں حبیب سے، حبیب سے گلے مل رہے ہیں، اور ادھر جناب فضہ پہنچ گئی حبیب کے پاس.
پہلے سلام کیا حبیب ابن مظاہر کو اور پھر فرماتی ہیں حبیب تجھے مبارک ہو، حبیب تجھے مبارک ہو. حبیب حیران ہو کر کہتے ہیں مفزا، ہاں میرے لیے بہت مبارک وقت ہے کہ میں اپنے مولا کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن آپ کا لہجہ کچھ اور کہہ رہا ہے، کیا مسئلہ ہے، کس بات کی مبارک بات دیتی ہیں؟ جناب فضا فرماتی ہے حبیب تجھے مبارک بات کیوں نہ دوں، میری شہزادی ثانیہ زہرا نے تجھے سلام بھیجا، میری شہزادی نے سلام بھیجا ہے، جاؤ میرا بھائی حبیب آیا ہے ہماری مدد کے لیے آیا ہے، جاؤ میرے بھائی سے میرا سلام کہو، پس ادا دارو اتنا سننا تھا حبیب نے اپنا ماما پھینک دیا، خاک اٹھا کے سر پہ ڈالی، گریبان چاک کر ڈالا، کبھی سر پیٹتا ہے کبھی منہ پیٹتا ہے کبھی سینہ پہ، اے بار الہ یہ ذریت رسول پہ کیا وقت آ گیا، شہزادیاں غلاموں کو سلام بھجوا رہی ہیں. یہاں روایت ختم ہوئی مگر میں ہمیشہ دو جملوں کا اضافہ، ہمیشہ حبیب نے یہی کہا نا سر پیٹ کے منہ پیٹ کے کہ کیسا وقت آ گیا آل رسول پر، کیا شہزادیاں غلاموں کو سلام بھجوا رہی ہیں. میں کہتا ہوں اے حبیب، اے حبیب حسین، اے حبیب رسول خدا، اے حبیب خدا، آپ کو نہیں معلوم زینب کو اپنے بھائیوں پر کتنا مان ہے، کتنا مان ہے زینب کو کہ جب تک میرے اتنے بھائی موجود ہیں کس کی مجال ہے میرے سر سے چادر چھین لے گا، کس کی مجال ہے میرے بازوؤں میں رسن باندھے گا، کس کی مجال ہے مجھے بازاروں میں کشاں کشاں قیدی بنا کر پھرائے گا. لیکن اے حبیب عصر عاشور کے بعد یہی زینب اپنے ایک ایک بھائی کو آواز دیتی رہی، مجھے یقین ہے گنج شہیدہ میں شہدا کے لاشیں تڑپتے ہوں گے، کوئی بعید نہیں کیا آوازیں آتی ہو، اے آل رسول کیا کریں، موت نے مجبور کر دیا پھر زندگی دلوا دیجئے، پھر آپ پر اپنی جانیں قربان کر. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلبون. بس آپ سے اتنی درخواست کروں گا، مرحوم سید جعفر حسین زیدی، ان کی اہلیہ مرحومہ جن کی آج دن میں تدفین ہوئی ہے، ان کے سارے ثواب کے لیے اس خاندان کے دیگر مرحومین، اپنے بھی تمام مرحومین اور شہداء کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ، تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے.